بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به پروردگار عالم. نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر سنت خداوندی سے تعبیر فرمایا ہے، کچھ قوانین کا تذکرہ فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہماری سنت ہے اور تم ہماری سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. مفسرین کے درمیان یہ گفتگو رہتی ہے کہ سنت الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے. آیا وہ جس طرح کہ ہم مثلا رسول گرامی کی ذات میں جو کام انجام پائے اس کو سنت تعبیر کرتے ہیں، تو خدا نمتال کی ذات میں سنت کسے کہیں گے؟ مجموعی طور پر جواب یہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کے نظام کی کیفیت ہے وہ کچھ قوانین کے اوپر ہے. یہ جو قوانین ہیں ان قوانین کو ہم سنت الہیہ سے تعبیر کرتے ہیں. ان میں سے کچھ قوانین مادی قوانین ہیں جن میں سے کچھ کو ہم جانتے ہیں اور جاننے کے لیے مسلسل یونیورسٹیز کے اندر کوششیں ہوتی رہتی ہیں. سائنس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا سائنس ہو، علم ہو، وہ سب کا سب خدا نمتال کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مثلا فزکس میں کیا کوشش کی گئی، علم فزکس کے اندر کوشش یہ کی گئی کہ فزیکل باڈیز کے اوپر جو قوانین ہیں جو اللہ نے بنا دیے ہیں، نافذ کر دیے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور ان قوانین کو سمجھنے سے بہت فائدے ہوئے، نئی نئی اکتشافات ہوئیں جس سے انسان کی زندگی میں سہولت آ گئی، جس سے انسان کے اندر پیشن گوئی کی صلاحیت بن گئی. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کی جو مادی دنیا ہے یہ تو یقیناً قوانین کے اوپر بنی ہے جن کو سنت ہم تعبیر کر سکتے ہیں، وہ جو مانوی دنیا ہے کیا وہ بغیر کسی قانون کے ہے؟ اس کے اندر کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. جب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید دنیا کی مادی زندگی میں تو قاعدہ قانون ہے، مانوی دنیا کے اندر شاید کوئی قانون نہیں ہے. میں دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. مادی دنیا کے اندر قاعدہ قانون ہونے کی نشانی ہماری اور آپ کے پاس جو کچھ بھی وسائل موجود ہیں وہ سب کچھ ہیں. مثلا یہ جو لائٹس جل رہی ہیں، مائک کام کر رہا ہے، جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ تمام کے تمام قاعدے اور قانون کی وجہ سے ہے. اگر قانون نہیں ہوتا تو ہم یہ چیزیں نہیں بنا سکتے تھے. اس میں آپ استثنا نہیں پاتے، یعنی اس میں آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر اگر کبھی لائٹ گئی ہوئی ہے تو کیا آپ کا ذہن یہ سوچے گا کہ بغیر کسی آلٹرنیٹ وسیلے کے پھر بھی لائٹ جلے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اگر لائٹ گئی ہوئی ہے اور کوئی آلٹرنیٹ کوئی وسیلہ نہیں ہے تو پھر لائٹ کیسے جلے گی؟ آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی استثنا نہیں ہو سکتا، اگر لائٹ آ رہی ہے تو جلے گی، نہیں آ رہی تو نہیں جلے گی. اب اس میں کوئی قانون، یہ قانون بنا ہوا ہے، طے شدہ قانون ہے. یا مثال کے طور پر اگر آپ ایک کسی جسم کو دھکا دے کر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ خود سے آگے بڑھ جائے، خود سے آگے نہیں بڑھے گا. آپ دھکا لگائیں گے، اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے، تب ہی آگے بڑھے گا. کیا اس میں کوئی استثنا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں کچھ ہو جائے گا کہ چلا جائے گا آگے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، یہ سب نہیں ہوتا. مانوی دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بے قانون ہے، تو ہم وہاں کبھی کبھی یوں سوچنے لگتے ہیں شاید کوئی قاعدہ قانون سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں دعا پوری ہو جاتی ہے, بعض اوقات دعا مانگتے ہیں دعا پوری نہیں ہوتی. تو شک یہ گزرنے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی قاعدہ قانون ہے ہی نہیں, کبھی دعا مانگتے ہیں پوری ہو جاتی ہے, کبھی دعا مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی. کبھی کوئی مثال کے طور پر مریض ہوتا ہے, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ سورہ فاتحہ مثلاً 70 دفعہ پڑھ کے پھونک دو. تو مثلاً سورہ فاتحہ کی تاثیر میں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی مردے کے اوپر فاتحہ پڑھو زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا, اتنی تاثیر. اچھا اپنی زندگی میں خود دیکھ چکا ہوں کہ 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا کچھ ہوا ہے. لیکن بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ نہیں پڑھتا بھی ہے, سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نہیں ہوتا. تو بعض اوقات انسان کے ذہن کی سوچنے لگتا ہے شاید مادی دنیا میں قانون ہے, مانوی دنیا میں قانون نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ مانوی دنیا میں بھی قانون ہے. جس طرح مادی دنیا میں ہمیں جب قانون آدھے پتا تھے تو کبھی ہمارا قانون کامیاب ہوتا تھا, کبھی ہمارا قانون ناکام ہوتا تھا. مانوی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے, مانوی دنیا میں بھی قانون ہے. چونکہ ہمیں پورا قانون نہیں پتا تو ہم اس میں غلطی سے دو چار ہو جاتے ہیں. اس کی مادی دنیا سے مثال سے عرض کرتا چلوں, اور یہ مثال میں مقرر عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ جناب جب تک ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بلڈ گروپس ہوتے ہیں اور بلڈ گروپ میں اگر آپ نے ان کا صحیح میچ نہیں کیا تو آپ بلڈ نہیں دے پائیں گے, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی ڈاکٹر کسی کو بلڈ گروپ میں بلڈ دیتا تھا ایک انسان کا دوسرے انسان میں, تو دیکھتا تھا کہ کبھی چل جاتا ہے لینے والا زندہ رہتا ہے, کبھی نہیں چلتا لینے والا مر جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹرز بڑے بڑے تجربے کرتے تھے, مثلا کہتے تھے ایک قوم کے دو آدمیوں ان کو دے کے دیکھیں, تو دیکھتے تھے کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. تو پھر بلڈ ریلیشن کو دیکھتے تھے کہ چلو بھائی بہن کا دے کے دیکھتے ہیں, باپ کا بیٹے کو دے کے دیکھتے ہیں, دیکھتے تھے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جب تک بلڈ گروپ کیش نہیں ہوئے تھے تو وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ شاید یہاں کوئی قانون نہیں ہے, کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جب بلڈ گروپ پتہ چل گئے تب کنفرم ہو گیا کہ اچھا اب معاملہ طے ہے, اب الٹا نہیں ہوگا, اب جس کا میچ کرے گا اس کو تو مل جائے گا, اور جس کا میچ نہیں کیا اور ڈال دیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ہم لوگوں کے ساتھ مانوی دنیا میں یہی ہو رہا ہے, ہماری مانوی دنیا کی شناخت بہت کم ہے. چونکہ شناخت کم ہے تو ہم بلڈ گروپ کو میچ نہیں کرتے اور کہتے ہیں خون ڈالا ہے پھر بھی اثر نہیں ہوتا ہے. جس دن ہماری شناخت بڑھ گئی مانوی دنیا کی تو پھر ہم بھی مانوی دنیا میں وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں جو ہم سے پہلے والے کر کے دکھا چکے ہیں. وہ اپنی دعاؤں سے دنیا کو تبدیل کر دیتے تھے, وہ اپنی دعاؤں سے وہ معجزے دکھا دیتے تھے جن کو, حقیقت یہ کہ میں عرض کروں گا جن کو ہم معجزے سمجھ رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں معجزہ نہیں ہیں, روٹین ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں کہ قانون کیا ہے. اگر ہمیں قانون پتہ چل جائے تو وہ معجزے میں اور آپ بھی کر کے دکھا دیں گے. لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ کہ ہمیں چونکہ قانون نہیں پتہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام ہونا کیسے. اب یہ بات طے شدہ ہے کہ جس طرح مادی دنیا میں اسباب حکومت کرتے ہیں, مانوی دنیا کے اندر بھی اسباب حکومت کرتے ہیں. علل ہیں, اسباب ہیں, عوامل ہیں, وہ ساری کی چیزیں اپنی جگہ طے شدہ ہیں. اب ہمارا جو سوال تھا پہلے دن وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ حجت خدا کی نصرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. بلا سبب ہے کہ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. ایک آدمی میدان کربلا کے اندر شہید ہو گیا جبکہ امکان بظاہر لگ نہیں رہا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ شہید ہونا ہے, اور ایک میدان کربلا تک پہنچا اور شہید نہیں ہوا, آخری وقت میں کہیں اور چلا گیا. ایک کو طے شدہ اصول کے تحت امام نے شام غریباں کے وقت بلایا جب جنگ ختم ہو چکی تھی. آیا یہاں پہ کوئی قاعدہ قانون ہے یعنی کہ نہیں ایسے ہی ہو گیا, کبھی کوئی ساتھ دے دیتا ہے کبھی کوئی ساتھ نہیں دیتا. ہم نے عرض کیا یہاں پہ 100% قاعدہ قانون ہے, کچھ صفات ہیں, اگر وہ صفات انسانوں کے اندر ہوں سب حجت خدا کا ساتھ دے دیں گے, اگر وہ صفات نہیں ہوئی تو پھر کسی صورت میں ساتھ نہیں دے پائیں گے, پھر ساتھ نہیں دے پائیں گے. پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا پہلی مجلس میں, یہ باتیں بھی طے ہوئی تھیں کہ اگر ایک خاص خاندان سے ہوگا تو ساتھ دے دے گا, یہ نہیں ہے. ایک خاص نسل سے آئے گا تو ساتھ دے گا, یہ بھی نہیں ہے. ایک خاص زمانے میں ہوگا ساتھ دے گا, ایک خاص جغرافیہ میں ہوگا ساتھ دے گا, ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. صرف کردار ہے جس کی بنیاد پہ کبھی ساتھ دے گا اگر کردار ہوا, اور اگر اس کردار میں وہ خاصیتیں نہیں ہوئیں تو پھر ساتھ نہیں دے پائے گا. یہ وہ گفتگو تھی جو شروع کی گئی تھی. اس کے بعد یہ باتیں ہوئی تھیں کہ اس کردار کی تبدیلی کا امکان ہے یا نہیں ہے, تو ہم نے دوسری مجلس میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کی. کے کردار میں تبدیلی کا ہمیشہ امکان رہتا ہے، اور وہ جو تبدیلی کا طریقہ کار ہے وہ دوسری مجلس کے اندر تفصیل سے بیان ہوا کہ ایک انسان کے اندر اگر ایک صفت نہیں ہے اور اس صفت کو ایجاد کرنا چاہے تو اس کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بات ہوئی کہ وہ پہلی صفت جو اگر کسی انسان کے اندر ہو تو کبھی بھی امام کا ساتھ نہیں دے گا، اس صفت کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ امام کا ساتھ دے، وہ حب دنیا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حب دنیا ہے امام کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے امام کا ساتھ دے، پہلی چیز جس کو اس کو ختم کرنی پڑے گی وہ حب دنیا ہے۔ اچھا، حب دنیا کے اوپر جب بحث شروع ہوئی تو اس میں ہم نے حب دنیا میں جو پسندیدہ حب دنیا ہے اس کا ذکر کیا کہ پسندیدہ حب دنیا یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کا پل سمجھا جائے، اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کام کو انجام دے دے یہ دنیا اس کو آخرت کے اندر پہنچانے کا سبب بن جائے، جس میں اصرار کیا گیا تزودو کے مفہوم پر، تزودو یعنی راہزاد اختیار کرو، اس دنیا سے اٹھاؤ آخرت کے لیے، اگر کوئی یہ کام کر لے یہ دنیا اس کے لیے جنت بنا دے گی، اور اگر کوئی یہ کام نہ کر سکا پھر مثال دی آئینے کی کہ اگر آئینے کو خود آئینے کو دیکھنا شروع کریں یا آئینے کے ذریعے صورت دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ آئینے کو دیکھنے کی دو حیثیتیں ہیں۔ دنیا کے اندر معاملہ یہ ہے، جس دن آپ دنیا کو دنیا ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں یہ حب دنیا ہے، یہ وہ حب دنیا ہے جو کبھی پسند نہیں آئے گا، ہمیشہ راستے کی رکاوٹ ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہیں وہ پچھلی مجلس کے اندر تفصیل سے، ان چوتھی مجلس میں تفصیل سے بیان ہوا، آدھا تیسری میں اور آدھی چوتھی میں، کہ حب دنیا کے نقصانات کیا کیا نقصانات طے پائیں گے۔ جس دن آپ دنیا کو خود دنیا کو دیکھنے لگے، دنیا کو دنیا کی خاطر، بس یہ وہ جگہ ہے جہاں کام خراب ہو جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حقائق کے اوپر پردے پڑنا شروع ہو جائیں گے، حقائق کبھی نظر نہیں آئیں گے، ارادہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، عبادتوں کی لذتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا عبادت میں لذت ہوتی کیا چیز ہے۔ صرف ایک راستہ ہے دنیا کے لیے، دنیا کو دیکھا جائے آخرت کی خاطر۔ اب یہاں پہ ایک سادہ سا سوال اٹھتا ہے، اس کا ہم جواب دیتے چلیں، چونکہ سوال جواب کے سیشنز معمولاً مجالس کے بعد نہیں ہوتے، تو ہمارے میزبان نے بھی کہا کہ ایسا کوئی سیشن رکھیں، تو ہم جب کبھی ہوگا ماہ محرم کے بعد جب کبھی بھی ہوگا باقاعدہ ایک سیشن رکھ لیں گے، جس میں کام یہ ہوگا کہ ہم سوال جواب کر لیں تاکہ جو مفہوم دینا چاہتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آتی ہے بات وہ ہم بیان کر دیں، غلطی کر رہے ہوں گے قبول کر لیں گے بھائی یہ غلطی ہم سے صادر ہو گئی۔ ابھی جو مفہوم جس کے اوپر توجہ دینا چاہتے ہیں، جس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ایک انسان مثلاً اچھا گھر رکھتا ہے، اچھی گاڑی رکھتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے، خرابی ہے یا نہیں ہے، اگر خرابی ہے تو کیا خرابی ہے، اس کو بیان کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والا، اچھا یہ موضوع اس لحاظ سے پیچیدہ ہے، میں نے عرض کیا اس موضوع کے اندر کل یہ جملہ عرض ہوا تھا آیت اللہ خمینی کی چہل حدیث سے نقل کرتے ہوئے کہ حب دنیا ایک منشیات کی عادت کی طرح ہے، جب تک اس میں جکڑے رہو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب تک اس کے اندر ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، کبھی باہر نکلنے کا موقع ملے تب سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ اب یہ جو مشکل ہے اس کو کیسے حل کیا جائے، اس سوال کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، آیا اس میں خرابی ہے؟ ہمارا جواب اس میں یہ ہے کہ، اور وہ جواب ظاہر ہے کہ اہل بیت کی روایات سے استناد کرتے ہوئے، اگر کوئی ان چیزوں کو خود ان کی خاطر اہمیت دے رہا ہے، مثلاً گاڑی کو اہمیت دے رہا ہے گاڑی کی خاطر، کہہ رہا ہے میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے اچھا ماڈل ہونا چاہیے، دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، اگر صرف گاڑی ہونے کے ناطے پسند کر رہا ہے پھر اچھا نہیں ہے، پھر یہ ہوگا دنیا ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے مثال کے طور پر مجھے اللہ کی اطاعت میں کچھ خدا کی ذمہ داریاں، دیوی ذمہ داریاں ہیں جو نبھانی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے مجھے ایک وسیلہ چاہیے، ہاں پھر اچھا ہے، پھر اچھا ہے، پھر گاڑی چاہیے، پھر گاڑی بالکل بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ اب آپ کو گاڑی نہیں چاہیے، اللہ کی اطاعت کا وسیلہ چاہیے۔ جس دن آپ کا دیکھنے کا انداز دنیا کو دنیا کی خاطر ہوتا ہے بس وہ غلط ہے، چاہے وہ ایک اچھا رومالی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک اچھا رومالی کیوں نہ ہو، مت دیکھیے دنیا کو دنیا کی خاطر، دنیا کو دیکھیے اللہ کے حکم کی خاطر۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے گھر چاہیے، کیوں گھر چاہیے؟ بھائی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، بیاسرا میدان کے اندر تو نہیں پڑا رہنا کہ بعد میں لوگ ہمارے سامنے سکے ڈالیں، بے عزتی ہو، سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، چونکہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنے لیے خود وسیلہ فراہم کرو، اتنا چاہیے نا، پھر اس سے آگے کیوں بڑھتے ہیں، پھر سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، جتنے میں گزارا ہو اتنے میں گزارا کر لیں۔ اگر آپ کا خاندان اتنے افراد پہ مشتمل ہے کہ مثلا فرض کر لیتے ہیں 200 گز میں گزارا ہوتا ہے، تو آپ 500 گز پہ کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر، آپ نے کہا مجھے گھر چاہیے، سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، چلیے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، اسے گندا ہونا چاہیے یا صاف ستھرا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں رنگ روغن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اب اس میں ضروری ہے کہ ساری دنیا کی آسائشیں بھی جمع ہونی چاہیے؟ یہ کس نے کہا؟ ہم لوگ اس طرح سے شیطان کے دھوکے میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ جناب، کسی نے کہا مولانا صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کی کوئی غیبت کرے تو آپ اجازت دیں گے؟ کہا اگر غیبت کرنے والا عام آدمی ہے تو اجازت ہے، اگر غیبت کرنے والا مولوی ہے تو اجازت نہیں ہے۔ کہ بھائی آپ تو مولوی ہیں، آپ کم سے کم غیبت کرنے والے مولوی کو اپنا ہم صنف ہونے کے ناطے چھوڑ دیں۔ کہنے یہ معاملہ صنف کا نہیں ہے، جو عام آدمی میری غیبت کرتا ہے نا، وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ یہ غیبت تو ہے، لیکن جو مولوی کرتا ہے تو پہلے میری غیبت کو واجب قرار دیتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے۔ ہم لوگ پہلے دنیا داری کو حلال کرتے ہیں، بلکہ واجب کرتے ہیں، پھر دنیا داری کرتے ہیں۔ یہ دو جرم کر رہے ہیں ہم نے۔ بھائی آپ دنیا کو دیکھیے آخرت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مفہوم نہیں ہے دنیا کا، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا کا۔ اچھا آپ کہیں گے وہ جو باقی دنیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم کچھ نہ کمائیں، کچھ نہ کریں؟ نہیں، کماؤ، کس نے کمانے کو منع کیا ہے؟ کماؤ، اپنے لیے مت کماؤ، آخرت کے لیے کماؤ۔ مثلاً فرض فرمائیں آپ کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے، کوئی مشکل نہیں، تنخواہ زیادہ ہونا یا کم ہونا تقویٰ نہیں ہے، آپ اپنی ذات کے اوپر کتنا خرچ کر رہے ہیں وہ مصیبت ہے۔ زیادہ کمائیے، بھر بھر کے کمائیے، اس کے بعد جتنا آپ کی زندگی کی ضرورت ہے اتنا خرچ کر لیجئے، باقی اللہ کی راہ میں رکھیں۔ اس کو کوئی مرد میدان ہے جو یہ کام کرے؟ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ یہ وہ قناعت ہے جو اہل بیت کا حکم ہے۔ اب آپ جا کے دیکھ لیجئے، خود خاندان اہل بیت کی زندگی کو دیکھ لیجئے اور اس میں دیکھیے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم سب یہاں حب اہل بیت کی خاطر بیٹھے ہیں، یہ حب اہل بیت امام بارگاہ کے اندر محدود کیوں ہو جاتا ہے؟ حب اہل بیت باہر کیوں نہیں آتا؟ حب اہل بیت زندگی میں نظر ہے بھائی، آپ اور میری، جو میری اور آپ کی پرسنل لائف ہے، وہ حب اہل بیت کے تحت اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کو بھی تو حب اہل بیت کے اندر ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نے جو جاب لی ہے وہ حب اہل بیت کے تحت لی ہے؟ کاش ایسا ہوتا کہ آپ جاب کے انتخاب کرنے سے پہلے بھی یہ سوال کرتے اپنے آپ سے کہ حب اہل بیت کا تقاضا ہے کہ میں جاب لوں، پھر جاب لے لیتے تو عبادت کر رہے ہوتے پھر تو۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہ رزق حلال تو ہے نا، مجھے خود آپ بتائیے، اگر جاب وہ نہیں ہے جو اہل بیت نے پسند کیے تو پھر وہ رزق حلال کیسے بن جائے گا؟ ایک کام کی نوعیت ایسی ہے جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، وہ رزق حلال کیسے ہو جائے گا؟ ان کو پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، تو ان کا ناپسند کام کرتے ہوئے رزق حلال بن سکتا ہے کیا؟ یہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں جو پتہ نہیں کیوں معاشرے میں بھلا دی گئی ہیں، اور کیوں کا کیوں کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال میں دوبارہ اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ آگے نہ جاؤں کہ بہت پیچیدگی پھر بن جائے گی اور وقت انتہائی کم ہے، میں دوبارہ اس حب دنیا کے اوپر واپس آتا ہوں اور اس کی تشریح مزید کرتا ہوں کہ معاملہ اختتام پر پہنچے۔ درود بھیجے گا محمد والے۔ بس آپ کو سادہ سا سوال ہوا کہ اگر ایک آدمی اچھی گاڑی رکھتا ہے، اچھا گھر رکھتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، آیا یہ حب دنیا ہے؟ اس کا جواب عرض ہوا، اگر یہ سب دنیا کی خاطر کرتا ہے حب دنیا ہے، اگر ان سب کے پیچھے نظر آخرت پر ہے یہ حب دنیا نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، آپ کے دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ اچھا ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی اگر نتیجہ ایک ہی ہے تو دیکھنے کے دو انداز سے فرق کیوں پڑتا ہے؟ اگر نتیجہ ایک ہی ہے، مثلا میں نے یہی کپڑے پہننے اگر حب دنیا کے لیے پہنے ہوں، یہی کپڑے پہننے اگر آخرت کے لیے پہننے ہوں، نتیجہ کیوں پھر نتیجہ پھر مختلف؟ نتیجہ ایک ہے تو اب دیکھنے کے دو انداز سے فرق کیوں پڑے گا؟ فرق اس لیے پڑے گا کہ جب آپ کے پاس زیادہ آئے گا تب فیصلہ کرنا ہوگا آپ نے۔ ابھی تو میرے پاس پیسے ہی اتنے ہیں جس میں یہ لباس خرید سکتا ہوں، پیسے ہی اتنے ہیں، حب دنیا کروں یا حب آخرت کروں، اس سے زیادہ بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں جس دن میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ آنا شروع ہوا اس دن طے ہوگا کہ میں یہ لباس آخرت کے لیے پہن رہا تھا یا دنیا کے لیے. اگر آخرت کے لیے پہن رہا تھا تو اب بھی یہی پہنوں گا, یہی پہنوں گا مطلب ظاہر ہے کہ نہیں اسی کیٹیگری میں رہوں گا, اپنے آپ کو بہت زیادہ پھیلاؤں گا نہیں. اور اگر میں دنیا کے لیے کر رہا تھا تو پھر میں بہت آگے بڑھ جاؤں گا, پھر میرا خرچہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اب انصاف سے دیکھیے گا ہم میں سے کون ہے جس کا خرچہ محدود رہتا ہے جب وسائل بڑھ جاتے ہیں. جس کسی کو اٹھا کر دیکھ لے جہاں اس کی درآمد بڑھتی ہے فوراً اس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. کہ کیوں بڑھ گئے؟ اگر واقعاً پہلے بھی خرچہ آخرت کے لیے کر رہا تھا, آخرت تو تبدیل نہیں ہوئی تھی, تو پھر خرچے کیسے بڑھ گئے؟ پھر اس کا مطلب ہے نظر میں کچھ اور رکھے ہوئے ہیں. دیکھ اب وہ جواب میں یہ کہتا ہے پہلے میرا اسٹینڈرڈ کچھ اور تھا, اب میرا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے. یہ اسٹینڈرڈ آخرت نے طے کیا ہے تو آخرت تو تبدیل نہیں ہوئی تھی, اس کا مطلب ہے یہ اسٹینڈرڈ دنیا نے طے کیا تھا نا. اور ابھی بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھ رہا ہوگا یہ غلط ہے, یہ بھی دنیا ہے. ایک اور مشکل ہے ہمارے ساتھ, یہ جو مشکل میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, علماء اخلاق بیان کرتے ہیں, اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں کتابوں کے ریفرنسز بھی دیے تھے کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کیوں ہماری بات پہ یقین کریں, آپ ان کی بات پہ یقین کریں جو اس فن کے ماہر فن ہیں, اس فن کے اندر مہارت ہے ان کے ہاتھ میں, یعنی جو واقعاً استاد اخلاق سمجھے جاتے ہیں ان کی باتوں کے اوپر یقین کریں. تو مثال کے طور پر ہم نے عروج السعادہ کا تذکرہ کیا جو اس فن کے اوپر بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب. مثلاً کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ ہم تزکیہ نفس کے لیے کون سا شیڈیول فالو کریں, آپ ہمارے لیے کوئی شیڈیول دے دیں اس شیڈیول کو ہم فالو کریں. انہوں نے فرمایا نا ہر روز عروج السعادہ کا آدھا صفحہ پڑھ لو اور اس پر عمل کر لو, بس یہ تمہارے لیے کافی ہے. ان کا ایک جملہ میں بہت زیادہ دہرا رہا ہوں آج کل چونکہ مجھے وہ جملہ بہت اچھا لگا. ان سے کسی نے پوچھا عرفان کیا ہے, علم عرفان یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جتنا جانتے ہو اس پر عمل کر لو, یہی عرفان ہے. کتنی خوبصورت بات کہی. 6 یا 8 خط میں نے ان کے پڑھے ہیں اس بات کے اوپر کہ کسی نے ان سے پوچھا آبا آپ نے معنویت میں اتنا کمال حاصل کیا, ہم اگر کسی راستے پر چلیں کہ کمال ملے تو کیا کریں؟ 8 خط میرے پاس ایسے پڑھے ایک جگہ پر کہ جس میں انہوں نے ریکمنڈیشنز دی تھیں. 8ویں کے اندر ایک تھیم نکلتا تھا, جو جانتے ہو اسے پامال نہ کرو, اس پر عمل کرتے رہو, تمہاری زندگی خود بخود آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. ایک روایت کو بہت زیادہ بیان کرتا ہے, روایت کا عربی متن اگر میں پڑھوں گا شاید غلطی ہو جائے تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اس روایت میں یہ کہا کہ جو تم جانتے ہو اور اس پر عمل کر لو تو جو نہیں جانتے اسے خدا سنبھال لے گا. مستند روایت ہے, آیت اللہ بہجت نے یہ روایت ایک سے زیادہ جگہوں پر ان 8 لیٹرز میں ایک سے زیادہ جگہ پر نقل کی. اس روایت میں بہت گہرائی ہے, میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, اس میں بہت گہرائی ہے اور اس میں بہت امید ہے, بہت امید دلائی گئی ہے. درود بھیجے گا محمد والے. فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو تم نہیں جانتے خدا اسے سنبھال لے گا. اب دیکھیے تطبیق کرتے ہیں اپنی زندگی میں. مثلاً فرض فرمائیے ہم نے 4 دن حب دنیا پہ بات کی, آخر میں لوگوں نے یہ کہا فرض کر لیں کہ بھائی یہ جو کچھ بھی کہا گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا, کیا کہا, بات سمجھ میں نہیں آئی, دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے, کنفیوز ہو گئے ہم تو سب کو. ٹھیک ہے کنفیوز ہو گئے نا, اب ایک اس روایت کی روشنی میں حل کیا ہے؟ جو آپ کو پتا ہے کہ حب دنیا ہے اسے آپ چھوڑ دیں, اور جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا خدا اسے خود سنبھال لے گا. جو آپ کو 100% پتا ہے کہ بھئی یہ تو حب دنیا ہے ہی, اسے آپ چھوڑ دیجیے. مثال میں دونوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے اس روایت کی روشنی. اچھا اس روایت نے ہم جاہلوں کو بہت امید دلائی, صاف بات ہے جاہل ہیں نہیں جانتے اسلام کو, اس روایت نے بڑی امید دلا دی, کہا جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو, جو نہیں جانتے اسے خدا سنبھال لے گا. بڑی بات ہے کہ بھئی اگر میں 10 روایتیں جانتا ہوں اور 10,000 روایتیں نہیں جانتا تو میں کتنے پہ عمل کر لوں؟ 10 پہ, باقی 9,000 اور کتنے کو خدا خود سنبھال لے گا. جہلوں کے لیے بہت امید ہے اس کے اندر. مثلاً اتنا تو جانتا ہوں نا کہ خدا کی بارگاہ میں فجر سے پہلے کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اتنا تو پتہ ہے نا. اگر اس کو نظر انداز کروں، کس کی خاطر نظر انداز کر رہا ہوں؟ آدھے پونے گھنٹے کی نیند کی خاطر. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ حب دنیا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی ہے کیا؟ اس میں کون سا کمپلیکیشن ہے؟ صاف سمجھ میں آ رہا ہے، آدھے پونے گھنٹے کی نیند کی خاطر اللہ کے ساتھ کلام کرنے کی فضیلت گنوا رہا ہوں، اس میں کوئی فلسفہ ہے؟ کون سی مشکل ہے اس میں؟ یہ سمجھ میں آ گیا نا، شروع ہو جائے گی، عمل کرنا شروع کر دیجیے. جب اذان کی آواز آئے نماز پڑھ لو، اس میں کوئی فلسفے کی ضرورت ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا کہ اول وقت نماز پڑھنا اچھا ہے، تو پڑھ لو. شکل و صورت تمہارا لباس ایسا ہو اللہ کے رسول کو پسند آئے، اس میں کوئی فلسفے کی ضرورت ہے؟ کون سا فلسفہ چاہیے اس میں؟ جو کچھ بھی ہے بھائی، یہ اتنی سادہ سادہ، مثلاً سچ بولوں گا اللہ کے رسول کو پسند ہے، جھوٹ بولوں گا اللہ کے رسول کو پسند ہے. طے شدہ بات ہے، سچ بولوں گا اللہ کے رسول کو پسند ہے، دنیا کی خاطر جھوٹ بولوں یہ حب دنیا نہیں ہے. اس میں کوئی پیچیدگی ہے؟ کون سی پیچیدگی؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی گاڑی میں کون سی رکھوں، چلیے مسئلہ فرض ہم نے حل کرنے کی کوشش کی، آپ نے کہا بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک دن گاڑی بیٹھتے ہوئے آپ کو خیال آیا کہ میری گاڑی سب سے اچھی ہے، یہ تو طے شدہ ہے نا کہ یہ حب دنیا ہے، یہ تو طے شدہ ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ کو حب دنیا مار رہی ہے، اب اس کو تو سمجھ لیجیے. مثلا ہر روز صاف ستھرا لباس پہنتا ہوں، صاف ستھرا میں بڑے عالیشان لباس پہنتا ہوں، مہنگا لباس پہنتا ہوں، آپ کو خطرہ ہو رہا ہے کہ کہیں یہ حب دنیا تو نہیں ہے. ایک دن سیدھا سادہ لباس پہن لیجیے، سستا سا پہن لیجیے، پھر دیکھیے احساس شرمندگی تو نہیں ہو رہا کہیں. اگر اندر احساس شرمندگی سا ہو رہا ہے کہ آج میں نے ذرا سستا کپڑا پہنا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا سب حب دنیا تھا. اب کیوں شرما رہے ہیں؟ آپ کی گاڑی فنا تھی، اس سے پانچ درجے نیچے کی ایک گاڑی بیٹھ کر ڈرائیو کر لیجئے اور کہیے یار لوگ دیکھیں گے پہلے تو یہ چلاتا تھا اب یہ چلاتا ہے، یہ حب دنیا نہیں تھا پھر؟ بھائی ٹیسٹ کرنا کون سا مشکل ہے؟ دو چار جگہوں پہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیجئے، آپ کو حب دنیا نظر آ جائے گا. اچھا چلیے فرض کیجئے آپ نے کہا میں ٹیسٹ بھی نہیں کروں گا، نہ کیجئے ٹیسٹ، جو پتا ہے اس پر عمل کر لیں، بس وہ کافی ہے، جو پتا ہے اس پر عمل کر لیجئے، باقی معاملہ خدا سنبھال لے گا. آپ پھر اس میں خلوص سے عمل کیجئے، اس میں خلوص سے عمل کیجئے، پھر اس میں دنیا کو بیچ میں نہ لائیے. اور بس یہ بہت بڑی صفت ایک ہے. اب اگر کوئی اس طرح حب دنیا کا مقابلہ کرنے آئے، اس پہ شیطان اگلا حملہ کیا کرے گا؟ اس پہ شیطان اگلا حملہ کرے گا ریاکاری کا. جیسے ہی دیکھے گا کہ یہ اللہ کے راستے پر بڑھ رہا ہے، اس کو ایک اور دام میں پھنسائے گا، وہ دام ہے ریاکاری کا. ریاکاری کا دام کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں پرہیزگار ہوں، یہ مصیبت آئے گی. اچھا ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت سارے علوم پر بہت محنتیں ہوئی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں علم اخلاق پر زیادہ محنت نہیں ہوئی ہے. پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے عالم ہمارے پاس گزرے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن میں نے بہت کم کسی برصغیر کے عالم کی علم اخلاق کے اوپر کوئی کتاب دیکھی کہ اس کے اوپر کوئی باضابطہ کتاب لکھ دی جائے. اچھا اب اس میں مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ جو چیز طے شدہ ریاکاری ہے وہ حب دین کے نام پر انجام پا رہے ہیں، دین کی محبت میں انجام پا رہی ہے. اچھا بھائی یہ تو طے شدہ ریاکاری ہے علم اخلاق کے تحت، لیکن انجام پا رہی ہے. اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا ہمیں توفیق دے اس مشکل کو جس طرح سے وہ خدا اور اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں، ویسا ہم سمجھ پائیں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد والے. فرض فرمائیے، اپنے سے شروع کرتا ہوں تاکہ اپنے اوپر بات آئے زیادہ آسان ہے. وہ صاحب ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ مجلس ہوگی، اور مجلس میں لکھا ہوا ہے ہمارا نام کہ فلاں آدمی پڑھے گا، تو ہمیں خیال آیا کہ بھائی دیکھو دس جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ فلاں آدمی پڑھے گا، لکھ رہا ہمارا نام آ رہا ہے. اچھا کبھی ایسا ہو کہ ساری مجلسیں ہو جائیں اور سب کچھ ہو جائے اور ایک دفعہ بھی نام نہ آئے، اور اگر برا لگ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجلس مجلس کی خاطر نہیں ہوئی ہے، یہ اس نام کی خاطر ہوئی. इसका मतलब है ये रियाकारी, ये रियाकारी। अब आप और मिसाल देता हूँ कि शर्मा साहब, आपने तबरुक बंटवाना है, एक किताब आपने तबरुक में बंटवानी है, ऐसे बंटवाएं कि लोगों को पता चल जाए कि मैंने बंटवाई है, तो रियाकारी नहीं है भाई, रियाकारी है। अब हद क्या है, हद ये है कि किताब बंटवाता है और नीचे स्टैंप भी लगाता है कि फलां के फलां ने बंटवाई है। अरे भाई ये इजहार के मैंने बंटवाई है, यही रियाकारी था, तुमने तो और स्टैंप भी लगा दिए, ये रियाकारी नहीं है। इल्म अखलाक से पूछे, रियाकारी नहीं है। अच्छा इसको जरा सी एक नौयत पूछेगा, ये स्टैंप लगी क्यों है, किस बात के लिए लगी, किसको बताने के लिए लगी, फरिश्ता आपके अमाल को इस टाइम देकर सवाब देगा, क्यों लगवाई है? आज तक मुझे ये समझ में नहीं आता मजलिसों के नीचे ये क्यों लिखा होता है कि ये किसकी जानिब से, क्या जरूरत है? कोई एक जरूरत मंतकी जरूरत समझ में आती है? मतलब आप ये कहेंगे कि भाई हम चाहते हैं सवाब फैले, तो लिख दो बंदे मोमिन की जानिब से, यही करना है ना, सवाब फैलाना चाहते हो, ये इतना अपने नाम का इतना ज्यादा पब्लिसाइज करना, इसकी कोई वजह समझ में आती है आज तक? अच्छा ये जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये इल्म अखलाक के असातिज़ा के नज़दीक दो और दो चार की तरह वाज़े है, उनका कोई छोटा सा भी शागिर्द अगर ये गलती करेगा तो उसको महफिल से निकाल देंगे, हमारे यहाँ राइज है, राइज है। अच्छा अब आपको ये भी एहसास हो गया होगा कि हमारे यहाँ दीनी फ़ालियत दीनी सरगर्मी की बरकतें कम क्यों हैं? दीन एक ऐसी चीज है कि जब तक खुलूस से नहीं आएगा ये बरकत नहीं देगा। दीन दो के लिए नहीं होता, दीन सिर्फ खुदा के लिए होता है। आप दो का नाम लें यानी खुदा और उसकी हुज्जत का एक सिलसिला है, उसके मुकाबले में अपने आप को भी लाने की कोशिश करें, मैं अपनी प्रोजेक्शन भी करूं, बस इसका मतलब खत्म हो गया, अब ये दीन नहीं बढ़ेगा, अब ये खत्म हो जाएगा। और जहां आप पुरखलूस कोशिश करेंगे वहां दीन खुद ब खुद रुश दिखाएगा, खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बस सब्र करने की ज़रूरत है, हमसे वो सब्र नहीं होता कि हम कहीं गुम, हम में से कौन है जो गुमनामी पे सब्र करने को तैयार है, कौन है जो गुमनामी पे सब्र करने को तैयार है? कोई एक भी नहीं है हमें से कि हम ये कहें कि हम गुमनामी में कोई अच्छा काम अंजाम दे दें, नहीं, हर जगह चाहते हैं कि नाम हमारा भी आए जिसने किया, क्यों नाम आए। मसलन मैं आपकी खिदमत में एक और बात अर्ज करूँ, आपकी जो अर्ज कर रहा हूँ ये मैं माशरे के हसास पहलुओं के ऊपर जर्ब लगा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये बात में शायद समझ में नहीं आए तो मुसीबत बन जाएगी, फिर वो ये है, मुझे अपने वालिद के नाम पे फातिहा पढ़वानी है, फर्ज करें मैं खड़े होकर ऐलान करूँ कि मेरे वालिद का नाम ये था, इब्ने ये था, जरूरी है? कोई एक मसलहत मुझे कोई बता दे, मैं जब क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे ये लोग तो मैं हाजिर हूँगा, कोई एक आदमी ये मसलहत बता दे इस नाम पढ़ने में मसलहत क्या है? सही, मसलन आया अगर ये तय नहीं हुआ माइक से कि ये फातिहा किसके लिए पढ़ी जा रही है तो फरिश्तों को नहीं मालूम, फरिश्ते कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस मरहूम के लिए फातिहा पढ़ी गई, पॉसिबल है क्या? ये कैसे हो सकता है? इन नमल आमाल बिन्नियात के तहत आपने जिस मरहूम तक सवाब पहुंचाने की नियत की है फरिश्ते खुद ब खुद अल्लाह के निज़ाम के तहत उसको सवाब दे देंगे। अब ये जो बाप दादा का ऐलान करें मैं और आप, चलिए एक दफ़ा क्या हुआ है, शहीद का ऐलान हुआ है, एक आदमी मजलूम मारा गया हुब्बे अहले बैत में, शहीद है, शहीद के नाम का जिक्र होना चाहिए, शहीद शहदा की पैरवी में शहीद के नाम का जिक्र होना चाहिए। मसलन एक आदमी मारा गया जिसने अहले बैत की बहुत खिदमत की थी, हम उसका नाम लेते हैं ताकि लोगों को इंस्पायर करें कि देखो जिस तरह इसने अहले बैत की खिदमत की, और वहाँ तस्करा भी हो जाए कि मसलन इस आदमी ने अहले बैत की खिदमत की, इन खिदमतों की वजह से इसका नाम लिया जाए, शहादत की वजह से उसका नाम लिया जाए, ये एक अलहदा मामला। सिर्फ इस वजह से नाम लिया जा रहा है कि इसने मस्जिद में डोनेशन ज़्यादा दिया था, इससे बढ़कर हिमाकत पर क्या होगी? वो जो बेचारा कम डोनेशन वाला उसकी क्या तकसीर है, जबकि उसने मुमकिन है कि अपने माल का 1% भी ना दिया हो, और उस गरीब ने मुमकिन है जो बहुत थोड़ा सा दिया था अपने माल का 20% दिया हो, कोई वजह नहीं है। अब आप देखेंगे खुद ब खुद एक चीज़ देखेंगे, हमारे मेयार ख़राब हुए, हमारे माशरती मेयार बहुत अजीब तरीके से ख़राब हो गए, और बदकिस्मती यहाँ पर है कि कोई इसलाह का इम्कान समझ में नहीं आगे दे रहा है कि भाई यहाँ कब कौन इसलाह करेगा इन तमाम चीज़ों को। تو وہ جو دنیا ہے وہ اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ دنیا کے نشے میں معاشرہ مبتلا ہو چکا ہے اور وہ نشہ ٹوٹ کے نہیں دے رہا ہے, اور اسی وجہ سے تاثیرات ختم ہو گئی ہیں, اثرات ختم ہو جاتے ہیں. چونکہ ظاہر ہے خدا کا نظام ایسا ہے کہ اس میں پہلی شرط خلوص ہے, پہلی شرط خلوص ہے. چونکہ اگر خلوص نہیں ہوگا پھر دین نہیں بڑھے گا آگے, دین نے بڑھنا خلوص کے ذریعے سے. اب یہ جو چیز ہے یہ وہ سارا حب دنیا کے دائرے کے اندر چلتا چلا جاتا ہے. بس مجھے کیا کرنے کو کوشش کرنی چاہیے, مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی حتی الامکان سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھتے رہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ دنیا کی خاطر کر رہا ہوں یا آخرت کی خاطر کر رہا ہوں, پہلے یہ طے ہو جائے. اب آپ یہ سادہ سا سوال اگر اپنی زندگی میں بار بار پوچھتے رہیں, یقین فرمائیے زندگی آسان, پہلے مشکل ہو جائے گی پھر بعد میں آسان. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بہت واضح سی مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد علی محمد. سر ہم لوگ جو 40-50 منٹ بولتے ہیں, اس 40-50 منٹ بولنے میں اپنے سے شروع کرنا چاہیے تھا کہ میں نے عرض کیا کام آسان رہے. 40-50 منٹ بولنے میں بہت ساری چیزیں وہ بولتے ہیں جن کے بولنے کے پیچھے کچھ اور مقصد ہوتا ہے, بولتے کچھ ہیں اشارہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے بولنے میں اگر احتیاط کرنا شروع کر دیں نا کہ یہ جو میں نے جملہ بولا یہ اپنے لیے بولا یا خدا کے لیے بولا, زندگی آسان ہے. شروع میں مشکل ہے, اپنی زبان پکڑنی پڑے گی کہ بھائی یہ جو جملہ بولا یہ کس کے لیے بولا تھا. مثلاً کہیں پہ تذکرہ ہوا ہے متقین کا اور میں نے بھی سر ہلا کے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے, اس کا مطلب میں اپنے آپ کو اہل تقویٰ میں شمار کروانا چاہ رہا ہوں. مجھے بہت ہوشیار ہونا چاہیے, شیطان اتنا مکار دشمن ہے کہ ہم نے دنیا میں اتنا مکار دشمن کوئی نہیں ملا ہوا. شیطان نہیں چھوڑے گا آپ کو, آپ کو اور مجھے بہت زیادہ گرفت کرنی پڑے گی کہ اپنے اوپر گرفت کریں. اچھا اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا تو پھر میں نے پھر پہلے بھی عرض کیا تھا چہل حدیث آیت اللہ خمینی کی بہترین کتاب, ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کیا اس کے اندر, کس طریقے سے پڑھنے والے کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے ان کی ہدایت کی ہے کہ دیکھو اس مکر سے بچنا, اس فریب سے بچنا, اس طریقے سے بچنا, یہ گھاٹی یہاں سے نکلتی ہے, یہ شیطان یہاں سے حملہ کر دے گا تمہارے اوپر, دیکھیں کس طریقے سے کام کیا انہوں. اور چونکہ وہ استاد ہیں علم اخلاق کے اور انہوں نے ہزاروں شاگرد تربیت کی ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ شیطان جب پھنسانے پہ آتا ہے تو کس کس طریقے سے پھنسا دیتا ہے. تو آپ اس طریقے سے اگر غور کرنے لگیں اپنی زندگی کے اندر ہر دفعہ ایک بات کے اوپر سوچتے رہیں, یہ جو میں نے کیا یا کہا یہ کس کے لیے تھا, واقعا خدا کے لیے تھا یا کوئی اور مقصد تھا, تو خود بخود آپ کے اور میرے لیے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور خدا نے تعالیٰ کا بہت بڑا وعدہ ہمارے پاس موجود ہے, ایک تو یہ روایت عرض کی آپ کی خدمت میں, پھر فرماتا خدا نے تعالیٰ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے یقیناً 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 ہم ان کی ہدایت کریں گے. یہ بہت بڑا وعدہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں کراچی میں ہوں, خدا سے کہتا ہوں خدا ہے میں کراچی میں رہنے والا ہوں, یہاں پہ تو کوئی میں اخلاق کا استاد ہے ہی نہیں جو میری رہنمائی کرے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہم فوراً مولوی لوگ سب سے پہلے یہ سوچنے لگتے ہیں میں پاکستان کا بہترین ہوں, چونکہ میں پاکستان کا بہترین ہوں تو اب مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں جو میری ہدایت کرے. تو میں خدا سے یہ کہنا شروع کر دیتا ہوں خدا اب پاکستان میں تو کوئی نہیں جو میری ہدایت کرے, اب تو ہی مجھے سنبھال لے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہاں پر بعض اوقات گلی کوچوں کے اندر اولیاء اللہ رہ رہے ہیں, کوئی پہچاننے والا بھی نہیں. آپ یقین فرمائیے مجھے پورے پاکستان میں سب سے بڑا ولی اللہ پہاڑوں میں ملا, جاہلوں کے علاقے میں, جس کو دیکھ کر احساس ہوا کہ نہیں بھائی, جبکہ میں مجھے معلوم ہے میں پہچان نہیں پاتا لیکن اس کو دیکھ کر احساس ہوا کہ نہیں اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے. یہ سب ہے, یہاں پر بھی ہے ولی اللہ, یہاں پر بھی رہ رہے ہیں, لیکن مصیبت اس دنیا کی ہے, ہم لوگوں کی مصیبت ہے, ان لوگوں کی مصیبت نہیں. وہ بیچارے تو اللہ کے راہ میں پہلے بھی رہتے تھے اب بھی رہ رہے ہیں. 60 کی دہائی میں آیت اللہ ریشہری نے اپنی اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا, پھر اس نے خدا کو پا لیا, رجب علی خیات جو عارف تھے ان کی زندگی کے واقعات میں بیان کیا. 60 کی دہائی میں ایک آدمی تھا جو پاکستان میں ہی رہ رہا تھا, وہ صاحب یہاں سے اٹھ کر گیا تہران, تہران میں گلی کوچوں میں گھوم کر رجب علی خیات نامی عارف کے گھر پہ پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں میری ہدایت فرمائیں, فارسی بھی نہیں جانتا ہے. تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ بھائی تو یہاں پہنچا کیسے, पाकिस्तान से उठ के यहाँ तक आया, तहरान की गलियों में घूमता हुआ तो इनके घर पहुँचा गया, घर इतना छोटा था, उसको जानता ही नहीं उस आदमी को। कहा कि तो मुझे पहले से ही बता दिया गया था कि यहाँ से यहाँ होना है, वहाँ जाना है, और पहुँच गया। उसके बाद उनसे पूछा, उनसे मिला, उनसे हिदायत ली। उसके बाद कहने लगा, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं यहाँ रुकूँ या वहाँ जाऊँ? कहा वहीं जाओ। कहा मैं वहाँ चला जाऊँ फिर मेरा क्या होगा? क्या नहीं, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें पाकिस्तान में एक आदमी बता देता हूँ, उससे तुम हिदायत ले लेना। न रजब अली ख्यात कभी पाकिस्तान आए, न ये दो पाकिस्तानी कभी उनसे मिले थे। खुदा का निज़ाम है, जिस खुदा ने इस मादी जिस्म की जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, इसकी ज़रूरतें सारी पूरी की हैं ऑक्सीजन के जरिए, खाने के जरिए से, वो रूह की ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा जबकि रूह इससे कहीं बुलंद है। ये मादी जिस्म तो कचरा है, ये तो चंद साल में कूड़े का ढेर भी नहीं है। फिर तो इसकी तो खुदा ने सारी ज़रूरतें पूरी की हैं और रूह की ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा, जिसने बाकी रहना है, कैसे हो सकता है? खुदा तआला का निज़ाम है। और माशाल्लाह आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा तआला की दी हुई नेमत से हुब्बे अहले बैत के ऊपर कम से कम उसके मुद्दई हैं कि अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मोहब्बत हमारे आपके दिलों के अंदर मौजूद है। इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, इसका जो हक है वो अदा होना चाहिए। इसका हक ये है कि मुझे और आपको पाकिज़ा होना चाहिए, इसका हक ये है कि हम और आपको इस पाकिज़गी के अंदर बहुत आगे तक बढ़ना चाहिए था। और ये तमाम का तमाम मैसर था सैयदुश्शुहदा के रास्ते से। सैयदुश्शुहदा के रास्ते से बढ़कर खुदा तआला ने, अगर ये जुमला सही हो कि इससे ज़्यादा आसान कोई रास्ता खुदा तआला ने अपनी बारगाह के लिए नहीं रखा है, ये सैयदुश्शुहदा का रास्ता। क्यों? गोया एक वसी दस्तरखान है कि अगर बाकी लोगों को कहीं पर मुश्किल पेश आती थी तो सैयदुश्शुहदा के रास्ते में तो आसानी से बढ़ सकते थे। अब भी कोई ना बढ़े तो बदकिस्मती है, अब भी ना बढ़े तो बदकिस्मती है। सैयदुश्शुहदा के रास्ते पर बढ़ना चाहिए था हम, और इसमें तलब हमारे अंदर आनी चाहिए थी। अब ये जो मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम का तस्कर आया है, इसमें बहुत बड़ी कशिश थी हमारे लिए, कशिश इस एतबार से कि ये वो काम था जो खुदा तआला ने पसंद किया। जितने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे, जहाँ तक हम लोगों के पास रिवायात मौजूद हैं, वो इस गम के अंदर गिरिया करते थे। किसी ने किसी आरिफ से पूछा कि अगर मैं चाहता हूँ वक्त के इमाम से मुलाकात करूँ तो क्या करूँ? कहा तुम कोई ऐसा काम शुरू कर दो जो तुम्हारे वक्त का इमाम भी करता है। कहूँगा मुझ में ऐसी कैसी जरूरत हो सकती है कि मैं कोई ऐसा काम शुरू कर दूँ जो वक्त के इमाम भी करते हैं? कहा नहीं, ज़ियारत नाहिया में वक्त के इमाम ने कहा मौला मैं आपके लिए सुबह शाम क्रिया करता हूँ, तुम भी क्रिया करो, सुबह शाम क्रिया करो। तो बाकायदा उसूल बनाया, कहा अगर किसी ने वक्त के इमाम से मुलाकात करनी है तो उसूल बना दे कि सुबह शाम सैयदुश्शुहदा की गम्मी गिरिया करें। कहने का वक्त के इमाम से मिल जाएगा, वक्त के इमाम के पास मान जाएगा। अलबत्ता गिरिया गिरिया में बहुत फ़र्क है, गिरिया और मसाइब के बयान में बहुत फ़र्क है। बाद मसाइब ऐसे हैं जो इंतहाई सख्त हैं, इंतहाई सख्त मसाइब शायद बयान करना बहुत अच्छा काम नहीं होगा, बहुत अच्छा काम नहीं होगा। एक आरिफ ने किसी को मसाइब बयान करते देखे, और वो मुसीबत जो हमारे यहाँ बहुत बयान की जाती है वो बयान की गई कि मैं क्या करूँ कि मैं बयान करूँ कि ये वाक़या सुनाऊँ? तो उसमें बयान करते हैं बीबी सकीना की प्यास के सिलसिले में कि कारवान के दौरान बीबी सकीना के ऊपर जो प्यास गुजरी तो देखा कि मौला अमीरुल मोमिनीन रोते रोते गिरिया करते करते मसाइब के दौरान अचानक उनके चेहरे के ऊपर सख्ती नमदार हो गई। तो इस पढ़ने वाले ने मौला अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि मौला आप गिरिया करते करते आपके चेहरे पे सख्ती क्यों आ गई, गुस्सा क्यों आया? कहा इससे किसने कहा था कि मेरे बच्चों की इस मुसीबत का तस्कर, मेरे बच्चों की ऐसी मुसीबतों का तस्कर मेरे सामने मत किया। अमीरुल मोमिनीन को पसंद नहीं आता कि जेल में बच्चों की इतनी बेहरमती हो रही हो, कितने मसाइल ऐसे हैं जो बहुत सख्त हैं, अगर पढ़ेंगे बहुत अमीरुल मोमिनीन के दिल पे सब गुजरता है तो हमें सोच समझ के मसाइल पढ़ने चाहिए। जो काबले करबला है, इस काबले उसरा ने बहुत सारे ऐसे मसाइल दिखाए हैं जिनका जिक्र उनके लिए सख्त है, बस हम जिक्र को महदूद करेंगे चौथे इमाम के उस बयान के ऊपर कि मिनहाल आए और चौथे इमाम से पूछा कि मौला आपके लिए करबला के वाक्य में सबसे सख्त वक्त कौन था? कहा अशाब अशाब अशाब, शाम का बाजार सख्त था, उन्हें गुमराह करूंगा।
کہا مولا کیا سمتا؟ فرمایا ہم بازار سے گزرتے تھے، یہودی اور نصرانی ہم پر پتھر پھینکتے تھے.
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے لطف و کرم سے ہماری زندگی میں ہدایت نصیب فرما. اے پاک پروردگار مرنے سے پہلے توبہ کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی حب اہل بیت میں مشغول ہے، پاک پروردگار اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حضرت آنہ نے سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی مشغول ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام حاضر کو، قلب امام وقت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے اعمال کو ان کی خوشی کا سبب قرار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.